کراچی میں فیڈرل بی ایریا کی مسجد رضوان میں 9 دسمبر 1993 کو محترم خرم مراد صاحب نے اہلیان کراچی کے ایک بہت بڑے اجتماع میں خطاب کیا. یہ اہم خطاب سمع و بصر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں اور بہنوں, آج سے 1400 سال پہلے 6ویں صدی عیسوی میں تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا جس کی مثال و نظیر انسان نے نہ کبھی پہلے دیکھی تھی اور نہ اس کے بعد دیکھی. اس حیرت انگیز واقعے کو انفجار کے نام سے, ایکسپلوژن کے نام سے مورخین یاد کرتے ہیں, اس لیے کہ ایک صحرا سے چند لوگ نکلے, ان کے پاس ایک مشن اور ایک دعوت اور ایک پیغام تھا, اور 30 سال کے عرصے میں انہوں نے گرد و پیش کی متمدن دنیا میں اسی پیغام اور دعوت کو غالب کر دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پیغام کاشغر تک, تریپولی تک, الجیریا, لیبیا, یونس, شمالی افریقہ کے تمام علاقوں تک پہنچ چکا تھا, اور 100 سال کے عرصے میں اسپین کی وادیوں سے لے کر دریائے سندھ کی وادی سے گزرتے ہوئے ہندوستان کے مشرقی ساحل کو چھوتے ہوئے چین کے ساحل تک اس پیغام کے ماننے والے اپنی دعوت کو پہنچا دیا. اتنی سرعت کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی وسیع اور عظیم شان توسیع کی کوئی مثال انسانی تاریخ پیش نہیں کر سکتی. ایک مستشرق کے الفاظ میں لا الہ الا اللہ کے برقی نعرے نے عرب کے بدوؤں کے اندر وہ قوت بھر دی کہ 100 سال میں مکے کے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحراؤں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, پہاڑیوں پر, وادیوں میں, ہر جگہ گونج رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا؟ کیا اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی عوامل تھے؟ کیا صحرا عرب سے نکلنے والے لوگوں کو فتح عالم کا شوق تھا؟ کیا ان کی نگاہیں مال غنیمت پر تھیں؟ کیا وہ سکندر اور چنگیز خان کی طرح علاقے فتح کرنے, ان کو اپنا بازگزار بنانے اور شہروں کو تخت و تاراج کرنے اور سروں کے مینار بنانے کے لیے نکلے تھے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو آج کی دنیا میں بڑا اہم سوال ہے, اور شاید ہمارا اور آپ کا, ملت اسلامیہ کا اور انسانیت کا, اور شاید ساری دنیا کا مستقبل اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے. اسی میں انسانیت کے لیے بھی زندگی کی بشارت ہے, اور اسی میں امت مسلمہ کے لیے بھی ایک روشن اور تابناک مستقبل کی نوید. اس لیے ہے کہ آج کی دنیا 6ویں صدی عیسوی کی دنیا کی طرح ایک زبردست اضطراب اور بحران کا شکار ہے، اور جس پیمانے پر انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ترقی کی ہے، اسی تناسب سے یہ بحران اور یہ اضطراب بھی زیادہ سنگین تر ہے. 6ویں صدی عیسوی کی دنیا میں بھی اگر آپ اس نقشے پر نظر ڈالیں تو بظاہر زندگی کا کوئی خانہ خالی نہیں تھا. حکومتوں کی جگہ حکومتیں تھیں، قانون نافذ تھے، عدالتیں کام کر رہی تھیں، تجارتی قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، محلات اپنی جگہ پر موجود تھے، درسگاہیں اور مدرسے بھی تھیں، اور خانقاہوں میں اللہ کے آگے گریہ گزاری کرنے والے راہب بھی موجود تھے. اس کے باوجود انسانیت موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی، اور آج کا عالم بھی ایسے ہی سنگین بحران سے اور ایسے ہی سنگین اضطراب سے دوچار. اور حقیقت یہ ہے کہ جو عالم پیر ہے وہ مر رہا ہے، اور دنیا بے چینی کے ساتھ ایک جہان نو کی پیدائش کی منتظر. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کو ایک جہان نو کی ضرورت ہے. اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کس طرح کا جہان نو اور کس کا جہان نو اور وہ کس کے ہاتھوں آئے گا، لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عالم پیر موت سے ہمکنار اور دنیا کی نجات ایک جہان نو کی پیدائش میں مضمر ہے. یہاں تک کہ وہ بھی جو پچھلے 300 سال سے اس عالم کے حکمراں اور امام ہیں، جنہوں نے اس عالم پیر کو جنم دیا ہے، اس کی تشکیل کی ہے، اس کی تعمیر کی ہے، اس کو ترقی کی اس منزل تک پہنچایا ہے، جن کے ہاتھوں میں آج بھی زمانے کی باغ اور زمانے کار ہے، وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں، ایک نیو ورلڈ آرڈر ناگزیر. اس اعتراف میں یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ اولڈ ورلڈ آرڈر اب انسان کے کام کا نہیں رہا، اور اس کو ایک نئے عالمی نظام کی، ایک جہان نو کی ضرورت ہے. یہ جہان نو اس لیے ضروری ہے کہ یہ پرانا عالم 300 سال میں انسان کو اس مقام پہ لے آیا ہے کہ جہاں اس کے مصائب اور آلام اور اس کے مسائل اور پریشانیاں اور اس کے دکھ اور الم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے قومیں اٹھتی تھیں، ایک علاقے کو پتہ کرتی تھیں، قتل و غارت مچاتی تھیں. آج پہلی دفعہ انسان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک بٹن دبائے تو پوری دنیا تہو بالا ہو جائے، اور اس بٹن پر انسانوں کا ہاتھ. یہ صدی انسانی تاریخ کی سب سے خونریز صدی ہے. کوئی انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. جتنا خون بہا ہے، جتنے انسان نے مصائب اٹھائے ہیں، پلک جھپکتے ایک سیکنڈ میں ڈیڑھ لاکھ آدمی ایک ایٹم بم سے فنا کے گھاٹ اترتے انسان نے دیکھا ہے. ایک جنگ عظیم میں 2.5 کروڑ انسانوں کو مرتے اور آپاہج ہوتے دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے علاقوں پر چند دنوں کی مسلسل بمباری سے لاکھ لاکھ اور 2-2 لاکھ انسانوں کو مرتے دیکھا ہے. اور انسان نے جبر کے جو نظام قائم کیے ان کے ہاتھوں لکھوں کھا انسان بے گھر ہوئے, انہوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے اور مصیبتیں اٹھائیں. نسل اور رنگ کے بتوں کے اوپر کتنی انسانی جانیں بھینٹ چڑھائی گئیں, وہ اس مذہب کے خدا کے نام پر نہیں چڑھائی گئیں جو خون ریزی کے لیے بدنام. آزر نے جو اس دور کے لیے نیا بت تراشا وطن اور قوم کا, اس نے انسان کو خون کے اندر نہلا دیا. آج ہر جگہ اسی کی وجہ سے خون بہ رہا ہے, انسان قتل ہو رہے ہیں, گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں, یہ سب فساد اسی کی وجہ سے. بظاہر معیشت بڑی زبردست ترقی کی معراج پر نظر آتی ہے, لیکن یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے. اگر آج سارے ممالک اپنے قرضے دینے سے انکار کر دیں, یا اگر سارے بینک میں روپیہ رکھنے والے بینک کے دروازے پر پہنچ جائیں کہ ہمیں ہمارا پیسہ دے دو, تو یہ غبارہ پھٹ جائے اور معاشی نظام تباہ و برباد ہو جائے. یہاں تک کہ وہ سیاسی نظام بھی جو کہ بڑی محنت و مشقت سے تعمیر کیا گیا اور جس میں خوبیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں, آج لوگ اس سے بھی مایوس ہو چکے ہیں اور انسان کی روح پیاسی ہے کسی آب حیات کے لیے جو اس کو اس درد و الم سے نجات دے اور موت کے آغوش سے نکال کر زندگی سے ہمکنار کرے. یہ جہان نو کس طرح پیدا ہو؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. خود عالم پیر کے معمار, ان کے سیاستداں, ان کے مدبر, ان کے مفکر, ان کے افواج نویس پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اگلا تصادم تہذیبوں کا تصادم ہوگا اور یہ تصادم مغرب اور اسلام کا تصادم. امریکہ کے نائب صدر, امریکہ کے سابق صدر نکسن, نیٹو کے کمانڈر, سب کی زبان پر یہی ہے کہ پچھلے 1000 سال بھی اسلام سے مقابلہ کرتے گزرے اور شاید آئندہ 1000 سال بھی. اب یہ کشمکش کمیونزم کی موت کے بعد اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان 1400 سال سے جو کشمکش اور تصادم دونوں کے درمیان رہا اور جس میں 1000 سالہ اسلامی غلبے کے بعد مغرب نے غلبہ حاصل کیا, 300 سال میں ہی وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب پھر وہی شیر شاید بیدار ہو رہا ہے جو 1400 سال پہلے جس نے نکل کر دنیا کے اوپر اپنا غلبہ قائم کیا تھا اور اس کی امامت وہ زمانے کار اپنے ہاتھوں میں لے لی. امت مسلمہ جو ہر جگہ جس کی حالت زبوں ہے اور جو ہر جگہ انہی طاقتوں کی دست نگر ہے, جس کے گردن پر وہ حکمراں پیر تسمہ پا کی طرح مسلط ہیں جو اسی تہذیب کے مقلد اور پیروں ہیں, وہ بیچاری تو شاید جو خواب بھی نہیں دیکھ سکتی نہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، نہ ہمارے پاس فوجیں ہیں، نہ ہمارے پاس بینکنگ کا نظام ہے، نہ ہمارے پاس سڑکیں ہیں، نہ ہمارے پاس موٹر وے ہیں، نہ ہمارے پاس کارخانے ہیں، ہم کیسے مغرب کے لیے خطرہ چیلنج بن سکتے ہیں؟ لیکن مغرب کے تو ہر آدمی کی زبان پر یہی لفظ ہے کہ آئندہ دور کی کشمکش و تصادم اسلام اور مغرب کے درمیان. اب یہ تصادم نظریات کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، کمیونزم اور فیسزم اور کیپٹلزم کے درمیان یہ تصادم نسلوں اور رنگوں کا تصادم بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ تصادم تہذیبوں کا تصادم ہوگا اور تہذیبیں مذہب سے بن گئی. اور دنیا میں دو ہی مذہب ہیں کہ جو عالمگیر انسانی مشن کے علمبردار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایک اسلام اور دوسرے عیسائیت. عیسائیت نے مغربی تہذیب کی جڑیں رکھی ہیں، اسلام نے ملت اسلامیہ کی جڑیں رکھی ہیں، اور آئندہ مارکہ ان دونوں کے درمیان ہونے والا. حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان بھی حالات پر نظر رکھتے ہیں، ان کی نظر تاریخ کے اوپر ہے، جو کہ تاریخ کی اندرونی کشمکش سے واقف ہیں، وہ بہت پہلے سے یہ بات دیکھ رہے ہیں. یہ وہ واقعہ ہے کہ جو ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور وہ اس کا انجام بھی دیکھتے رہے ہیں کہ اب دنیا کا مستقبل اسلام کا ہے، اس پیغام کا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے عرب میں لے کر آئے. اقبال نے کہا تھا کہ جہاں نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے. لطیفہ سمجھیے، دلچسپ بات ہے کہ برطانیہ کے ایک بہت ہی موقر ہفت روزہ رسالے اکنامسٹ نے ایک مضمون چھاپا. اس مضمون میں اس نے یہ لکھا کہ ہم کو کہیں اتفاق سے ایک تاریخ کی کتاب دریافت ہو گئی ہے جو کہ 2029-30 میں لکھی گئی ہے، یعنی آج سے 1000 سال بعد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کچھ اور آپ ہمارے ہاتھ. اور ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اس میں آخر ہمارے زمانے کے بارے میں کیا تاریخ لکھتی ہے آئندہ. تو اس میں لکھا تھا کہ کمیونزم کے زوال کے بعد جو موقع مغرب کے ہاتھ میں آیا تھا وہ اس نے ضائع کر دیا، اور 2011 میں سعودی عرب میں ایک انقلاب آیا جہاں وہاں پر اسلامک ریپبلک آف سعودی عربیہ بن گئی. پھر آہستہ آہستہ مسلمان ممالک جمع ہو گئے اور خلافت قائم ہو گئی، اور پھر خلافت کا چین کے ساتھ اتحاد ہو گیا، اور بالآخر پھر پوری دنیا پر یہ خلافت غالب آ گئی. تقریباً 2100 تک جا کر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا. یہ گویا مستقبل کے آئینے کو آج اٹھا کر آج کے زمانے کے بارے میں یہ پیشنگوئی کی جا رہی ہے. تو یہ تو وہ حقیقت ہے کہ جو آج بالکل آیا ہے. جیسا میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا نبوت کے زیر اثر صحرائے عرب سے اٹھنے والا یہ سیلاب ایک اتفاقی حادثہ تھا، یا یہ مشیت اور اس انقلاب کو برپا کرنے والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا؟ کیا ان کے مشن میں یہ بات شامل تھی کہ وہ امامت عالم سنبھالیں اور ایک عالمگیر انقلاب برپا کریں، یا ان کا کام صرف یہ تھا کہ تزکیہ نفوس کریں، اہل عرب کو پیغام سنائیں، لوگ اچھے بن جائیں اور اس پر ان کا کام ختم ہو جائے؟ توحید کا نغمہ کانوں تک پہنچائیں، جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہ ماننا ہے نہ مانے. ہمارے سیرت نگار ولادت نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو بڑے دل آویز لیکن بڑے معنی خیز الفاظ میں بیان کرتے ہیں. جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو کسرا کے محل کے منارے گر گئے، آتش کا دائے فارس بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا. بعضوں کے نزدیک یہ استعارے کی زبان ہے. بعض روایات کہتی ہیں یہ واقعات فی الواقع پیش آئے جس رات کے ولادت نبی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت ہو یا استعارے کی زبان, بلکہ استعارے کی زبان ہو تو اور زیادہ معنی خیز ہے کہ لوگوں نے استعارے کی یہ زبان کو استعمال کی ولادت نبی کے بیان کرنے کے لیے. لیکن یہ تو اسی بات کی خبر دے رہا ہے کہ ولادت ہی اس بات کی علم بردار تھی, اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ عالم میں انقلاب آئے اور ورلڈ پاورس جو ہیں وہ سرنگوں ہو جائیں اور گمراہی اور جاہلیت کے آتش کدے بجھ جائیں اور کسرا جیسی عظیم الشان سلطنت جو ہے وہ پارا پارا ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث, صحیح حدیث موجود ہے کہ میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں اور آمنہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے پیٹ سے ایک ایسی روشنی نکلی جس سے پوری ارض شام روشن ہوگی. شاید آپ ارض شام کے رمز کو نہ سمجھیں, ارض شام تو سارے انبیاء کی سرزمین تھی اور اس وقت کی ارض شام آج کے شام کے برابر نہیں تھا. اس وقت کی ارض شام میں پورا شام, لبنان, جارڈن, فلسطین اور عراق کا ایک حصہ شامل ہے اور یہیں سے دنیا کو ہدایت کی عیسائیت. اگر آج ساری دنیا کے ایک بڑے حصے میں پہنچ چکی ہے, اس کا مولد بھی ارض شام. تو یہ ماں کے پیٹ سے ہی جو روشنی ارض شام کو روشن کر رہی تھی, وہ اگر ایک عالمگیر ہدایت اور عالمگیر مشن کی علمبردار نہ تھی تو اور کیا. یہ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ شروع سے آپ کی دعوت کا مرکزی عنصر ایک یہ تھا کہ توحید کی دعوت اگر قبول کرو گے, ایک کلمہ ہے, اگر یہ تم مجھ سے قبول کر لو گے تو عرب بھی تمہارے زیر نگیں آئے گا اور عجم بھی تمہارے آگے سرنگوں ہو جائے گا. ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں سلوگن بن گیا تھا اور لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ, یہ غلام, یہ فاقہ مس, یہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی سلطنت نہیں ہے, یہ عرب اور عجم کے مالک بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن یہ عالمگیر مشن تو نبوت کے پہلے لمحے سے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ہجرت کے واقعے سے قوم واقف نہیں ہے. اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے, پیچھے پیچھا کرنے والے شکاری کتوں کی طرح تھے. ریگستان کا لمبا سفر تھا, آج کل کی طرح موٹر کار اور جیٹ میں نہیں ہو رہا تھا بلکہ اونٹنی پر سوار سفر ہو رہا تھا. سر کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا گیا تھا, اس کے لیے بے شمار لوگ آگے پیچھے پڑ رہے تھے. آگے مدینے میں یہودی منافق کیا استقبال ہوگا اس کا نقشہ نہیں سامنے تھا. پیچھے دشمن خون کا پیاسا تھا. سراقہ بن جوشم کو خبر ملتی ہے کہ 2 قریش کے مفروغ قریب سے گزر رہے ہیں. اس نے گھوڑے پر سوار ہوا اور 100 اونٹ کے لالچ میں پکڑنے کے لیے پہنچ گیا. قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی, اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. 3 دفعہ سیرت نگار کہتے ہیں یہی واقعہ پیش آیا. سمجھ گیا کہ یہ تو مقابلہ کسی اور ہی شہر سے تھا. کہا حضور امان نامہ لکھ دی. آپ نے اپنے ساتھ کوہرا تھے ان سے کہا کہ امان نامہ لکھ دو. پھر کہا سراقہ اس وقت میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں. آگے دیکھیے, پیچھے دیکھیے, سما دیکھیے, ریگستان کا تصور کیجیے اور پھر دیکھیے کہ اس وقت بھی خوشخبری کس طرح کے کنگن میں. اس سے سخت لمحہ غزوہ احزاب کا آیا. سب جانتے ہیں کہ یہ مدینے کی زندگی میں سخت ترین سنگین ترین لمحہ تھا. پورا عرب امنڈ کے آیا تھا اور مدینے کی چند ہزار کی چھوٹی سی بستی کے چاروں طرف ہزاروں کی فوج موجود تھی اور چند ہاتھ کی خندق جس کو بہت زوراور گھوڑا پار بھی کر لیتا تھا. بس یہ دفاع کی لائن تھی. اگر فوج اندر گھس جاتی تو کوئی زندہ نہیں بچ سکتا تھا. قرآن نے نقشہ کھینچا کہ دل اچھل اچھل کے گلے تک پہنچ رہے تھے اور خوف کے مارے عجیب عالم تھا. مدینے کے دفاع کے لیے چٹانیں کھودی جا رہی تھیں اور ایک روایت کے مطابق ایک چٹان اتنی سخت تھی کسی سے نہ ٹوٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیٹ پر پتھر باندھے پاکوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ شریف تھے. آپ کو بلایا گیا, آپ نے ایک کدال ماری, ایک روشنی بلند ہوئی. آپ نے کہا مجھے شام کے خزانے دکھائے گئے, یہ میرے لیے پتہ کر. دشمن گھیرے کھڑا ہے چاروں, چلا آ رہا ہے 24,000 کا لشکر اور ایک خندق کے علاوہ کوئی دفاع نہیں ہے کھائی کے علاوہ. فرماتے ہیں مجھے شام کے خزانے دکھائے گئے, میرے لیے پتہ کر دیے گئے. دوسری دفعہ فرمایا ایران کے خزانے دکھائے گئے, وہ میرے لیے پتہ کر دیے. کسی دفعہ کا یمن کے خزانے دکھائے گئے, وہ میرے لیے پتہ کر دیے. چار دانگ عالم میں یہ سب دری نبوت کے لیے مفتوح ہونے والے ہیں. اور یہ عزم اور یہ ارادہ اور یہ یقین اس کیفیت میں تھا جس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا. اور اس کے بعد یہ مکے کی ابتدائی زندگی کا واقعہ ہے. خباب بن عرب رضی اللہ عنہ جن کے اوپر مظالم کی انتہا یہ تھی کہ انگاروں کو لٹایا جاتا تھا اور پیٹ کی چربی پگھل پگھل کے ان انگاروں کو بجھا دیتی. اس حال میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے, خود ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے, چادر سر کے نیچے تھی. میں نے کہا حضور اب تو دعا فرمائیں, بہت ہو گئے تھے. کہتے ہیں آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا جس طرح اس پر انار نچوڑ دیا گیا اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. ٹیک لگائے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے کہا تم سے پہلے جن لوگوں کو یہ کام تو خود کیا گیا تھا تو ان کا تو یہ حال تھا کہ ان کے لیے گڑھے کھودے جاتے تھے, آدمی کو لا کر اس میں بٹھایا جاتا تھا, پھر آرا لا کر اس کو چیر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیاں لائی جاتی تھیں, ان سے گوشت کو ہڈیوں سے نوچ کے الگ کر لیا جاتا تھا. اور پھر بھی وہ اپنے کام پر ثابت قدم تھے. وہی چیز ان کو دین سے نہیں ہٹا سکی تھی. خدا کی قسم میرا بھی یہ کام پورا ہو کر رہے گا. یہاں تک ایک عورت تنا سے حدر موت تک جائے گی اور اس کو خدا کے علاوہ کسی کا خوف. یہ عدل اور انصاف اور قسط کا قیام یہ آپ نے مکے کی زندگی کے پہلے 4-5 سال. اور مدینے میں جب حاتم طائی کے بیٹے عدی آئے اور آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لائے, ان کو اپنے گدے پہ بٹھایا, خود فرش پر بیٹھے اور اس کے بعد ان سے کہا کہ عدی ایک دن آئے گا, تم شاید اس لیے, مختلف روایات ہیں کہ تم شاید اس لیے ایمان نہیں لا رہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں پاکا مست ہیں, تو ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ کس طرح کے سارے خزانے پتا کر دیے جائیں گے. اور تم دیکھو گے کہ ایک عورت, تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کوفے کے قریب ایک شہر عراق میں. ہیرا سے ایک عورت چلے گی, خانہ کعبہ کا طواف کرے گی, تنہا ہوگی, واپس جائے گی, کسی کا خوف نہیں. اور ایک آدمی ہاتھ میں مٹھی بھر کے سونا چاندی لے کر نکلے گا اور کوئی اس کو لینے والا. ابھی کہتے ہیں کس طرح کے خزانوں کی فتح میں تو میں شریک تھا اور میں نے اپنی آنکھ سے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک عورت چلی اور کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں, نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. تب میں نے امن اور انصاف کا یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس لیے کہ استنبول بحر روح میں تم نے جہاز ڈال دیے ہیں اور استنبول فتح ہو. صحابہ کو نبوت کے عالمی مشن پر اتنا یقین تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پہلے اسلامی لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور ناکام ہوئے، تو ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو حضور کی پیشنگوئی، استنبول فتح ہوگا، اسلام یورپ میں داخل ہوگا، مجھے فصیل سے جتنا قریب لے جا کے دفن کر سکوں اتنا قریب لے جا کے دفن کر۔ چنانچہ مسلمانوں نے عین فصیل کے نیچے لے جا کر دفن کیا کہ اب تو ہم واپس جا رہے ہیں، پھر آئیں گے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے چاہا کہ حضور کے حق، حضور کی پیشن گوئی ان کے حق میں پوری ہو، لیکن تقریباً 750 سال لگے، 750 سال ابو ایوب انصاری کے جسد خاکی نے وہاں انتظار کیا، اور 750 سال مسلمان اس تلاش میں سرگردہ رہے کہ نبوت کا یہ عالمی مشن استنبول سے گزر کے مشرقی یورپ میں داخل ہوگا اور بوسنیا تک اور بلغاریا اور ہنگری تک اور جرمنی کے دروازوں تک۔ ان کو یقین کامل تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ ان کا مشن تھا، وہ اس سے آشنا تھے، گئی گزری حالت میں بھی آشنا تھے۔ اور 750 سال کے بعد، منگولوں کے حملے کے بعد، چنگیز خان کے آنے کے بعد، اسی چنگیز خان کی اولاد میں سے وہ نکلے کہ جنہوں نے استنبول فتح کر دیا، اور محمد فاتح کے اس میں سعادت آئی، اس کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارہ پوری ہوئی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو یاد، حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، ساتھ میں 1400 آدمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وہ وقت تھا کہ آپ مکے سے 2 آدمی نکل کے ریگستان میں تنہا جا رہے تھے، اور 6 سال میں یہ حالت ہو گئی، 1400 کے قافلے کے ساتھ آپ مکے عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور کفار قریش مجبور ہوئے کہ صلح نامہ کریں، لیکن مکے میں حدیبیہ کا اس صلح نامے پر دستخط ہوئے۔ ذی قعدہ کے مہینے میں آپ واپس مدینے تشریف لائے، وہ صلح نامہ جس کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری ذلت کا پروانہ ہے، اس کو قرآن فتح مبین قرار دے رہا تھا۔ آپ تشریف لائے، ابھی عرب سرنگو نہیں ہوا تھا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی مدینے میں پوری اسلامی ریاست و معاشرہ قائم نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے فوراً گرد و پیش کی، ہر عالمی طاقت کو دعوت نامہ دی۔ 1 مہینے کے اندر، ذلحج کے مہینے میں آپ کے قاصد روانہ، آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کون میرا پیغام لے کر سارے بادشاہوں اور حکمرانوں تک جائے؟ کوئی گرد و پیش کی چھوٹی بڑی حکومت ایسی نہیں رہی، یہاں تک کہ قیصر کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں، اور جہاں میرے قدم ہیں ایک دن یہاں پر یہ ان کا پیغام پہنچے گا، ان کے ماننے والے۔ یہ بشارتوں اور پیشن گوئیوں کے پیرائے میں آپ نہ غور کریں، بلکہ یہ غور کریں کہ یہ تو مشن تھا، یہ تو ایک ذمہ داری تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الی کافۃ الناس بھیجا، سارے انسانوں کی طرف رسول بنا دیا۔ کہا تھا کہ اعلان کرو کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ فرمایا تھا قرآن اللہ نے اس لیے اتارا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ قرآن کا لانے والا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے آگاہ کرنے والا اور نذیر بنے۔ فرمایا کہ تم کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور تم کو خاتم النبیین بھی بنایا۔ اب تمہارے پاس اور کوئی آنے والا نہیں ہے کسی قوم کی طرف، کسی زمانے میں اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، تمہاری نبوت اب کے لیے ہے، ابد تک کے لیے ہے، عرب کے لیے ہے، سارے عالم کے لیے ہے، ہر قوم، ہر زبان، ہر رنگ، ہر نسل کے لیے یہی نبوت ہے، اور اسی کا پیغام ہے۔ تمہارا جسد خاکی زمین کے نیچے جائے گا، لیکن تمہارا پیغام، تمہاری نبوت ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے لیے موت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر نبوت اور رسالت کا پیغام ختم ہو جائے تو نبی کی ضرورت پڑ جائے گی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہم خاتم النبیین کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو غیر مسلم بھی قرار دیتے ہیں، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کے لیے، خاتم النبیین کے لیے، جو معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے، اس سے ہم واقف ہیں کہ اگر کوئی خاتم النبیین آ چکا اور اب نبی آنے والا نہیں ہے، تب نبوت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اور نبوت کے عالمگیر مشن کی تکمیل اس نے کس کے سپرد کی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. رسول نے مشن کی تکمیل کی تاکہ تم سارے انسانوں پر رہتی دنیا تک اس مشن کی تکمیل کرو. اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عالمگیر فتوحات, یہ 100 سال کے عرصے میں اسپین سے لے کر چین تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پکارا جانا, یہ عالم کے گوشے گوشے میں اسلام کا پہنچ جانا, یہ تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز انفجار, ایکسپلوژن, یہ کوئی حادثہ نہیں. یہ عرب سے نکلنے والے بدوؤں کا شوق جہانگیری نہیں تھا, اس کے نتیجے میں تاریخ کا یہ اتنا شان واقعہ پیش آیا. یہ تو نبوت کی اپنی اندرونی فطرت کا تقاضا تھا کہ یہ واقعہ ظہور پذیر ہو. وہ نبوت جو عالمی نبوت تھی, وہ نبوت جو ختم نبوت تھی, اس کی فطرت کے اندر یہ پناہ تھا کہ یہ ساری دنیا کے اوپر چھائے, ساری دنیا تک پہنچائے. میں علامہ اقبال کے ان الفاظ کو اکثر دہراتا ہوں, پھر دہراؤں گا. انہوں نے فرمایا, مشہور ہندوستان کے صوفی تھے مولانا عبد القدوس گنگو رحمۃ اللہ, انہوں نے کبھی کہا کہ محمد عربی تو آسمانوں پر چلے گئے اور حق کب تک پہنچ گئے, واپس آ گئے, اگر میں جاتا تو واپس نہیں آتا. پھر اقبال کہتے ہیں کہ یہی فرق ہے مزاج نبوت میں اور مزاج تصوف میں. تصوف کا منزل تو حق ہے, وہ حق میں پہنچ کے فنا ہو جاتا ہے. نبوت کی منزل حق نہیں ہے, نبوت کی منزل تو دنیا اور انسان ہے. وہ حق سے حق لے کر واپس آتا ہے, اور پھر اقبال کے الفاظ کو نثر میں ہے, شاعری ہے, پھر وہ اپنے آپ کو زمانے کی رو میں جھونک دیتا ہے اور تاریخ ساز قوتوں کو اپنی مٹھی میں لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے تصورات اور عقائد کی ایک نئی دنیا تعمیر کرتا ہے. یہ نبوت کا مزاج ہے, یہی امت کا مزاج ہونا چاہیے. دیکھو, امت اسی مشن کی علم بردار ہے جو مشن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا اور اس امت کے سپرد کرے. سادہ سی زبان میں مختصر, جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کا آج جو علم ہے, جو درد ہے, جو کرب ہے, جو خون ریزی ہے, جو مسائل ہیں, جو پریشانی ہے, جو عدم اطمینان ہے, جو بے چینی ہے, جس کا اظہار چہروں سے بھی ہوتا ہے, زندگیوں سے بھی ہوتا ہے, روزمرہ کی زندگی اس طرح پریشانی کا شکار بن چکی ہے, سڑکوں سے ہوتا ہے, بچوں کے جرائم سے ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنا معبود کھو دیا. اور جھوٹے معبود جو پہلے کے دیوی دیوتاؤں سے بھی بدتر معبود ہیں, انہیں الا اسماء ان سب میں تم نام رکھ لیے ہیں, ان کا وہ پجاری بن گئے. یہی دراصل اس کے مسائل اور آلام کی جڑ, اور یہی وہ چیز ہے کہ جو حضور کے پیغام کی روٹی ایک کلمہ ہے, اس کو مجھ سے لے لو تو نہیں یہاں تو دیکھو گے کہ عرب بھی تمہارا سر زیر نگین ہوگا اور عجم بھی, سارا غیر عرب بھی تمہارے سامنے سر نگون ہو جائے. تو یہ دراصل یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی زندگی کا قبلہ بنتا ہے, اس کا مقصود بنتا ہے, اس کا رخ متعین ہوتا ہے, اس کا شیرازہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے, منتشر نہیں رہتا ہے. ابھی حال میں چند مہینے کی بات ہے کہ برطانیہ میں 2 نوجوان لڑکوں نے, جن کی عمریں کے 10-10 سال تھیں, ایک 2.5 سال کے بچے کو اغوا کیا, اس کو خوب مارا, سر کچل دیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اس تھیلی میں بند کیا اور ایک جگہ ڈال دیا. بچے کی لاش ملی تو لوگ, پوری قوم چیخ اٹھی کہ یہ کیا ہے, 10 سال کے بچوں نے یہ جرم کیا, اتنی وحشت وحشیت, اتنا ظلم, اتنی بربریت. تو وزیر داخلہ نے کہا, دراصل ہم نے وی ہیو لاسٹ اور ڈائریکشن, اب کوئی ہماری سمت میں نہیں رہی, کوئی ہمارا قبلہ نہیں رہا, کوئی ہمارے سامنے مقصد نہیں رہا جس کے لیے ہم دیے, اس لیے یہ پوری ہر جگہ یہی حال, ہر جگہ یہی نظر آ رہا. خاندان بکھر رہے ہیں، سنگل پیرنٹ جن میں صرف عورت ہے یا مرد، عموماً عورت ہوتی ہے بیچاری، مرد تو نسبتاً دو دو کے بھاگ جاتا ہے، عورت ہے وہی ماں ہے وہی باپ ہے وہ بچے ہیں، سنگل پیرنٹ فیملی جس کو کہتے ہیں، کثرت سے بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر میں اسی برطانوی جریدے کو کا حوالہ دوں گا، اکنامسٹ کا، جس نے کمیونزم کے زوال کے بعد ایک مضمون یہ لکھا کہ تاریخ سے کون کون سے واقعات ہیں جو فی الواقع تاریخ ساز واقعات تھے، ان میں سے بہت سے واقعات کی فہرست میں گنائی، اس میں ایک ہجرت کا واقعہ بھی، اتنی اس کی صاف پسندی آپ تسلیم کریں، اتنا ہجرت کا واقعہ بھی ایک تاریخ ساز واقعہ. اس کے بعد کمیونزم کا زوال، کیا یہ تاریخ ساز واقعہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو سیاسی معاشی چند چیزوں کے اوپر ایک ہی تہذیب کے اندر الٹ پلٹ ہو گئی. پھر آئندہ تاریخ اگر کوئی کروٹ بدلنے والی ہے اور کوئی موڑ مڑنے والی ہے اور کسی انقلاب سے وہ بغلگیر ہونے والی ہے، تو وہ کن مسائل کے گرد یہ تاریخ کی نئی تبدیلی آئے گی؟ وہ لکھتا ہے کہ یہ وہی مسائل ہیں جن کا دعویٰ اسلامی بنیاد پرست بھی کرتے ہیں اور عیسائی بنیاد پرست بھی کرتے ہیں. اگر دنیا نے اب کوئی کروٹ بدلی تو یہ ان مسائل کے گرد، جو کہ بظاہر نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، کہیں غیب میں ہیں، غیبی مسائل ہیں کہ جن کے گرد اب تاریخ اپنی نئی کروٹ بدلنے والی ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ نہ عیسائی بنیاد پرست اس کے اہل نظر آتے ہیں اور نہ مسلمان بنیاد پرست اس کے اہل نظر آتے ہیں کہ وہ تاریخ کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لیں، انسانیت کی زمام کار سنبھال لیں اور اس کو اس نئے مستقبل سے ہمکنار کریں. یہ ایک اطمینان کی بات ہے، ورنہ اصل واقع تو تاریخ تیار ہے کہ وہ پیغام غیبی، ایک خدا اور آخرت میں جواب دہی، کیونکہ غیب کے علوم ہیں، ان کے گرد ہی اب دنیا کروٹ بدلنے والی ہے اور نئی دنیا کی تعمیر ہونے والی ہے. دوسری چیز جو اس پیغام کا لازمی حصہ، تقاضا، نتیجہ تھا، وہ انسان ایک ہے. انسانوں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ناقابل عبور دیواروں اور فصیلوں کے ذریعے انسانوں کو نہیں بانٹا جائے گا. بانٹا جائے گا تو انسان ان جھوٹے خداؤں کے پھیر میں آ کر سب کچھ کھو بیٹھے گا. چنانچہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو تقوی کی وجہ سے. یہ خدا پرستی کا، لا الہ الا اللہ کا منطقی نتیجہ تھا. اور یہ اسلام کا وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا، سب سے بڑی خدمت تھی جو اس نے انسان کی. انسان کی وحدت کی بنیاد اگر مادی چیزوں میں ہو، رنگ میں ہو، نسل میں ہو، زبان میں ہو، خون میں ہو، تو یہ تو وہ دیواریں ہیں کہ جو کوئی ڈھا نہیں سکتا. کالا آدمی چاہے کہ گورا ہو جائے نہیں بن سکتا، گورا چاہے کالا ہو جائے تو نہیں سب کا رنگ بدل سکتا. جو آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا ہے وہ چاہے کہ پاکستان میں پیدا ہو جائے تب نہیں پیدا ہو سکتا. کسی کی مادری زبان اگر اردو ہے تو وہ آپ پنجابی نہیں بن سکتے، کسی کی پنجابی ہے تو اردو نہیں بن سکتی. یہ تو ناقابل عبور فصیلیں، لیکن عقیدہ ایمان تو آدمی کے اختیار ہے، جب چاہے بدل سکتا ہے، جب چاہے سرحد کے ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، جب چاہے کسی عالمگیر اخوت میں شامل ہو سکتا ہے. تو اسلام نے تو انسان کی وحدت کی بنیاد مادی زمینی چیزوں سے اٹھا کر آفاقی چیزوں میں رکھ دی کہ جو دل و دماغ میں بستی ہے اور جن کو جب چاہے آدمی ان کو عبور کر کے ایک انسانیت وجود میں آ سکتی ہے. اور آئی، دنیا بھر اعتراف کرتی ہے کہ مسلمان گئے گزرے ہو گئے، ترک عرب سے لڑے، بنگالی پنجابی سے لڑے، ہر جگہ لڑ رہے ہیں. اب بھی مسلمان میں جو یگانگت ہے، جو وحدت ہے، جو قوت ہے، اس کی کوئی مثال دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی. آدمی انڈونیشیا میں مسجد میں داخل ہو جائے یا واشنگٹن میں ہو جائے، اس کو ایک ہی زبان میں خطبہ سننا سنے گا. وہ انڈونیشیا میں کسی گھر میں کھانا کھا کر جائے کر جا کر کھانا کھائے، واشنگٹن میں کھائے، دسترخوان شراب سے پاک ہوگا، سور سے پاک ہوگا. اور لوگ دانے ہاتھ سے اس لیے کھا رہے ہوں گے، لوگ دانے ہاتھ سے کھانا اس لیے کھا رہے ہوں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہی فرمایا. کس شخص نے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 1400 سال تک انسانوں کے اٹھنے بیٹھنے لباس کھانے پینے پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہے جو کہ حضور نے اپنی نبوت کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو بہدت یکانگر جو ہے اسلام کا کیا ہے جو نسل اور رنگ اور زبان جغرافیہ سب کی فصیلوں کو عبور کر کے انسان کو انسان سے جوڑتا ہے اور ان کو ایک عدل بناتا ہے. اور تیسری چیز تھی عدل اور قسط کا قیام. جب ہم شہادت کا لفظ بولتے ہیں اس کے ساتھ ہم حق کا لفظ بڑھاتے ہیں, شہادت حق. قرآن نے جہاں بھی کہا ہے شہادت کا ذکر اس میں سے بعض جگہ کسی لفظ کا ذکر نہیں کیا. تکون شہدا علی الناس, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. کس چیز سے گواہ بن جاؤ یہ نہیں بیان فرمایا. اور جہاں بیان فرمایا تو پھر اس نے لفظ استعمال کیا قسط کا, قوامین للہ شہداء بالقسط. تم ایک ایسی امت ہو, تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ اور قسط کے اوپر گواہ ہو. اس لیے کہ قیام قسط لوگوں کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا ہوں, یہی تو انبیاء کے آنے کا, کتابوں کے نزول کا اور میزان کے دیے جانے کا مقصد ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب بالميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح نشانیاں دے کر اور کتاب اور میزان اتاری تاکہ انسان انصاف پر قسط پر قائم ہو جائے. قرآن کا جہاں ذکر فرمایا علم القرآن, رحمان کا عطیہ ہے, فبدا المیزان, اور اس نے میزان بھی رکھ دی آسمان و زمین سب عدل کے اوپر قائم. قائم بالقسط, اللہ تعالیٰ تو قسط کے اوپر اس نے قائم کیا ہوا ہے, قسط پر قائم. اور جو لوگ کہتے ہیں انصاف کی بات کرنا اور حق کی بات کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, وہ اسلام کے مزاج سے ناواقف ہیں, نبوت کے مزاج سے ناواقف. حضور نے یہی فرمایا تھا کہ یہ حق جو ہے یہ وہ حق بھی ہے جو مجموعی طور پہ حق ہے, اور بتواصل بالحق میں وہ حق بھی ہے جو کہ انسان کے دوسرے انسان پہ آتا ہے. جو آپ نے فرمایا کہ عدل اور انصاف کا یہ نظام ہوگا کہ کوئی عورت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی, تو یہ آپ نے اسی معاشرے کا ذکر کیا جہاں پر کوئی کسی کے حق پہ ہاتھ نہیں, کسی کی جان, کسی کا مال, کسی کی عزت, یہی حقوق کا خلاصہ ہے. وہ کسی کے ہاتھ میں, کسی کو اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے. تو یہ دراصل وہ پیغام ہے کہ جو آج بھی بڑی کشش رکھتا ہے, اس میں بڑا حسن ہے, بڑا جمال ہے, بڑی دل آویزی ہے, بڑی دلکشی ہے, اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. یہ جو کشمکش ہونے والی ہے جس کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے, جس کے پیشن گوئی خود ارباب مغرب کر رہے ہیں, یہ کشمکش آج کا چیلنج ہے. اور دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے والے یہ اہلیت رکھتے ہیں. ایک دفعہ پھر تاریخ کے دھارے کو پکڑ لیں اور اس کا رخ موڑ دیں, اور انسانیت جو آہستہ آہستہ موت کی طرف چل رہی ہے اس کو موت کے کنارے سے واپس لے آئیں اور زندگی سے ہم کنار کر دیں. کیا اگر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور خاتم النبیین تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی نبوت زندہ ہے, تو کیا اس نبوت کا حیات بخش پیغام پھر دنیا کو سنایا جائے گا؟ کیا دنیا اس کو پھر اس سے ہمکنار ہو سکے گی؟ ایک ہندو عورت نے ہندوستان میں ایک بڑا دردناک خط ایک اخبار میں چھپوایا, مسلمانوں کو مخاطب کیا. اس نے کہا تم نے ہمارے ہاں 800 سال حکومت کی, میں نے اب جا کر قرآن مجید پورا ترجمے سے پڑھا. تم نے 800 سال حکومت کی, تم نے ہم کو یہ نہیں بتایا قرآن میں کیا لکھا, نہ عمل سے بتایا نہ زبان سے بتایا کہ قرآن میں کیا لکھا. اور میں قرآن پڑھ کے اب یہ واقف ہو چکی ہوں کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی, سپرد کی تھی. اب میں قیامت کے روز تمہاری گردن پکڑوں گی اور کہوں گی کہ یہ تھے تیرے بندے جن کے پاس قرآن مجید بھی تھا, نبوت کا پیغام بھی تھا, انہوں نے ہم کو اس سے ناٹ دیا اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اسلام ہے کیا چیز. تو آج تو ہر جگہ یہی مارکا برپا ہے اور میں آپ سے کہوں گا کہ اب اسلام اور مغرب کے معرکے کی سرحد جس طرح مغرب کی سرحدیں اب مغرب کی جغرافیائی خطے تک محدود نہیں ہیں. آپ کو مغرب کی سرحدیں ریاض میں بھی ملیں گی، جکارتا میں بھی ملیں گی، کراچی میں بھی ملیں گی، اسلام آباد میں بھی ملیں گی، قاہرہ میں بھی ملیں گی. اسی طرح اب اسلام کی سرحدیں آپ کو واشنگٹن، لندن، پیرس اور یورپ کے اندر بھی نظر آئیں. یہ 1400 سال کی تاریخ میں یہ مشیت الہی سے تیسری دفعہ یہ حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یورپ کی زمین پر موجود. اور مشیت الہی تو ایسے ایسے کام کرتی ہے کہ آدمی کی عقل کام نہیں کر سکتی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک دن وقت آئے گا فلسطین میں جنگ ہوگی اور یہودیوں مسلمانوں کے درمیان، تو ہمارے 7ویں صدی کے ایک محدث نے کہا کہ یہ روایت تو موضوع ضعیف، موضوع بنائی ہوئی روایت میں معلوم ہوتی، یہودی ہے نہیں فلسطین میں، تو ان سے مسلمانوں کی آخری جنگ کیسے ہو. عقل سے جب آدمی سب کا انحصار عقل پہ رکھتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی نتائج نکالتا ہے کہ یہودی تو ہے ہی نہیں فلسطین میں، لیکن یہودی تو کھنچ کھنچ کے پہنچ رہے ہیں. یہودی پچھلے 50 سال میں دنیا کے گوشے گوشے سے کھینچ کھینچ کر فلسطین پہنچائے جا رہے ہیں. روس سے آ رہے ہیں، ایتھوپیا سے آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں، ہر جگہ سے ان کو جمع کیا جا رہا ہے فلسطین. میری نظر میں تو یہ اب 1400 سال کی تاریخ میں تیسرا موقع ہے کہ آج مغرب کے چپے چپے پر مسلمان موجود. وہ برطانیہ جہاں کے 35 سال پہلے 4 مسجدیں تھیں، اب وہاں 500 سے لے کر 1000 تک مسجدوں کا اندر. امریکہ کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں آپ کو گنبد و مینارے نظر آ جائیں. آپ کو انگلستان کی سڑکوں پر اذان کی آواز بھی سنائی دے گی، وہ اذان کی آواز جس کے بارے میں ونسٹن چرچل کے بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس گھڑی سے ہیبت اور خوف ہوتی ہے کہ ہماری سڑکوں پر اذان سنی جائے گی. وہ سنی جا رہی ہے. پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام سب سے بدتر مقام عورت کو دیتا ہے. مسلمان ہونے والوں میں 2/3 عورتیں ہیں، 1/3 مرد. تو یہ تو کوئی نہیں جانتا، یہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ہونا. اسی لیے یورپ والوں کو ایک طرف تو اسلامی دنیا کا خطرہ ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے ہی گھروں کو بھرے دے رہے ہیں، جہاں جائیں مسلمان نظر آتے ہیں. چنانچہ وہ اپنے تعصب اور تنگ نظری کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جس کی مثال بھی مشکل سے ملے. بوسنیا تو خیر ہے ہی ایک اونچکا داستان. لڑکیاں چہرے پر نقاب نہیں، سر پر اگر اسکارف باندھیں تو یہ بھی منع. جو آزادی رائے، حریت فکر، جمہوری حقوق کے علمبردار ہیں وہ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ لڑکیاں سر پر اسکارف باندھ لیں. وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لڑکیاں اسکرٹ کے بجائے شلوار پہن کر اسکولوں میں چلی جائیں. ان اسکولوں کے باہر مظاہرے ہوئے، ان کو کیوں شلوار پہننے کی اجازت دی گئی؟ یہ تنگ نظر ملا نہیں تھے پاکستان اور ایران کے، یہ مغرب کے روشن خیال شہری تھے جو اس پر احتجاج کر رہے تھے. کسی کو اپنی مرضی کا لباس پہننا، اپنی مرضی سے سر ڈھانکنے کا حق کیسے؟ اور اب وہ اسلام کو ہی دعوت دے رہے ہیں. میں اس پر اپنی گفتگو ختم قریب پہنچ گیا ہوں کہ کسی طریقے سے اسلام اور مغرب کے درمیان کچھ مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن کس سطح پر مفاہمت؟ ایک لکھنے والا لکھتا ہے پہلے وہ 1400 سال کی پوری تاریخ کا نقشہ، کس طرح اسلام اور مغرب نجران کے عیسائیوں کے وقت سے لے کر مسلسل لڑتے رہے ہیں. وہ اسلام نے چرکے لگائے ہیں، وہ داغ دیے ہیں، وہ زخم پہنچائے ہیں کہ ہم بھول نہیں سکتے. یہ مصر، یہ شام، یہ عراق، یہ بیت المقدس جہاں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ لیبیا، یہ الجیریا، یہ ٹیونس، یہ تو عیسائیت کے بڑے مضبوط گڑھ تھے. عیسائیت کے بڑے بڑے زعما جو ہیں آپ کو اتنا ہی نہیں معلوم، وہ شمالی افریقہ میں پیدا ہوئے، یورپ میں نہیں پیدا ہوئے. جو ان کے سب سے بڑے علماء و فضلاء ہیں پہلی 4-5 صدی کے، وہ لیبیا، ٹیونس، الجیریا میں پیدا ہوئے. اور اسلام ایسا آیا کہ 30 سال کے عرصے میں اس نے سب سے بے دخل، سب سے اٹھا دی. یہ کشمکش تو جب سے چلی آ رہی ہے، اب تو وہ لکھتے ہیں کہ اب تو انسانیت کا مستقبل اس پر ہے کہ دو بڑی بڑی تہذیبیں آپس میں مفاہمت کریں. میں یہ مضمون پڑھ رہا تھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ مفاہمت اسی وقت ہو سکتی ہے جب مسلمان دو چیزوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات میں ترمیم کرنے کو تیار ہوں. آپ ذرا سوچیے تو دو چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں نہیں. وہ کہتا ہے ایک تو سزاؤں کے بارے میں، حدود کے بارے میں، اور ایک عورت کی پوزیشن کے بارے میں. ان دو چیزوں کے بارے میں اگر مسلمان ترمیم کے لیے تیار ہوں تو ہماری ان کی مفاہمت ہو سکتی، اور نہ تیار ہوں تو یہ مفاہمت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد بھی آدمی حیرت زدہ ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا مطالبات ہیں ان پر کہ تہذیبوں کے درمیان انسانیت کے مستقبل کے لیے مفاہمت کی دعوت دی جا رہی ہے. آگے وہ کہتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس ترمیم کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ مسلمان قرآن مجید کو دو حصوں میں تقسیم کرے. ایک وہ حصہ جو مکے میں نازل ہے، وہ سر آنکھوں پر توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت، یتیموں بیواؤں کی مدد کی دعوت، یہ تو مشترک انسانیت ہے. ایک وہ حصہ ہے کہ جو مدینے میں ریاست اور سیاست اور قانون اور خاندان اور عورتوں اور سزاؤں کے بارے میں، یہ حضور کی نعوذ باللہ اپنی بحیثیت مدبر و مراکے آپ نے یہ کیا. یہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ آفاقی ہے، ایک حصہ زمانی ہے، وہ بدل سکتا ہے. اور جس طرح کے عیسائیت میں شریعت کو ختم کیا گیا تھا، شریعت کو ختم کر دیا. یہ ہے دراصل جو بلی تھیلے سے باہر ہے، جو اقبال کہہ گئے تھے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر تھے. ابلیس اسی سے لڑکتا ہے، کہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے، لیکن یہ خوف مجھے ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر تھے. تو یہ دراصل وہ دور ہے جو شر پیغمبر کے نمود کا منتظر مشتاق، وہ شر پیغمبر جو انسانیت کو اس آب حیات سے ہمکنار کرے گی، جو آب حیات کے قرآن مجید نے شفا لما فی الصدور، جو شفا ہے ان سارے امراض کے لیے، ان کا انسانیت شکار. جیسا میں نے کہا کہ کس کے ہاتھوں ہوگا یہ میں نہیں کہتا، لیکن میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، بشرط ہے کہ ہم کو اس کا ادراک، ہم کو اس کا احساس ہو. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے جو ہم نے اپنے ذمے لیا ہے. مکے میں مٹھی بھر آدمی تھے، ایک کلمے کی دعوت تھی، جب بھی ان کی نگاہیں قیصر و کسرا کے خزانوں اور محلات کی. اس ادراک کے بغیر ان چھوٹے کاموں کے اندر وہ عظمت نہیں پیدا ہو سکتی جو کہ ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گٹھلی سونے کو لیتا ہے سستے کی، اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل، جو کہ فتح کے نشان نمودار ہونے سے پہلے لڑا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا جس نے کہ فتح اور غلبے کے نشان کو دیکھ کر جو لڑا اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ. تو جب فتح اور غلبے کے نشان نظر نہیں آتے، اس وقت بھی اس کا ادراک رکھنا، تاریخ کا شعور رکھنا، تاریخ جو کچھ پیش کر رہی ہے اس کا ادراک رکھنا، تو آج بھی چھٹی صدی عیسوی کا معجزہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہو سکتا ہے. اور اگر ہم آگے بڑھ کے اس جام کو نہ اٹھائیں گے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیلی زبان میں کہ دولہا کے انتظار میں کنواریاں چراغ لیے انتظار کرتی رہیں، یہاں تک کہ دولہا آیا اور گھر میں داخل ہو گیا، کچھ سو گئی تھیں، کچھ کا تیل ختم ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اندر نہیں گیا. جب تاریخ کا دولہا اسلام کی برات لے کر آئے گا تو کون ہوگا کہ جس کے چراغوں میں تیل جل رہا ہوگا، کون ہوگا کہ جو جاگ رہا ہوگا، کون ہوگا کہ جو تاریخ کے اس لمحے پر اپنا کردار ادا کرے گا؟ اس کا تو علم یا تو علامہ الغیوب کو ہے یا تاریخ اس کا فیصلہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے ثم یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونون، وہ تمہیں ایک دوسری قوم سے بدل دے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں. وہ کیسے ہوں گے؟ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ کی محبت کے نشے میں سرچار ہوں. یہ ہے وہ دعوت کہ جو آج اس امت کے سامنے موجود ہے، اور اسی پکار پر لبے کہنے میں اس امت کا مستقبل بھی ہے اور انسانیت کا مستقبل بھی اسی سے وابستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا شعور ادراک بخشے، اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.